ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له بقدر منه كثلاث بنات للكبرى ثلاثون دينارا وللصغرى عشرون دينارا فاشترطا اباهما بالخمسين. جی کل آپ نے پڑھا بھائی وہ مم ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ جو شخص مالک ہوا ایسے قریبی رشتے دار کا محرم منہ جو اس کا محرم بھی ہے عتق علیہ تو اس پر آزاد ہو جائے گا ویکون ولاؤہ لہ بقدر الملک اور اس کی ولا اسی کے لیے ہوگی بقدر الملک ملکیت کے بقدر جتنی ملک ہوگی اسی کے بقدر ولا اسے ملے گی. اب اس کی صورت بتلا رہے ہیں کثلاثی بناتن جیسے کہ تین بیٹیاں ہوں للکبرا ثلاثون دینارا وللصغرا عشرون دینارا بڑی کے پاس تیس دینار ہیں اور چھوٹی کے پاس بیس دینار ہیں فاشترطا اباہما بالخمسین بس ان دونوں نے خریدا اپنے والد کو وہ کسی وجہ سے غلام ہے مثلا ان کو خریدا بالخمسین کتنے کے اندر پچاس میں. ثم مات الابو پھر والد کا انتقال ہوا وترک شیئا اور انہوں نے کچھ مال چھوڑا بھائی کوئی چیز چھوڑی یعنی کچھ مال وغیرہ چھوڑا تو کہتے ہیں فالثلثان بینہن بھائی صورت مسئلہ کس طرح بنے گی تین بہنیں ہیں ایک بہن جو بڑی ہے اس کے پاس تیس دینار تھے اس اور جو سب سے چھوٹی ہے اس کے پاس بیس دینار ہیں اور انہوں نے پچاس دینار میں اپنے والد کو خرید لیا پھر والد کا انتقال ہو تو والد کو جیسے ہی خریدا وہ فوراً کیا ہو جائے گا آزاد کیونکہ حدیث میں کیا آیا من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ تو یہ والد ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے بھائی ہمیشہ کے لیے رشتہ نکاح ان میں حرام ہے تو وہ آزاد خود بخود آزاد ہو گیا. اب اس کی ولا یہ جو دو خریدنے والی بیٹیاں ہیں ان کو ولا ملے گی جو درمیانی بیٹی جس کا آزادی میں دخل نہیں اسے ولا بھی نہیں ملے گی. تو سب سے پہلے کیا تھا وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کس کو دیتے ہیں ذوی الفروض کو تو یہ تین بیٹیاں ہیں تو تین بیٹیاں ہوں ان کو کتنا ملتا ہے ثلثان دو ثلث تو ان میں تقسیم ہو جائیں گے تینوں کے اندر بھائی دو ثلث مال کے تین حصے کریں گے اور تین میں سے دو حصے اس دو حصوں کو یہ تینوں بہنیں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی ایک حصہ رہے ایک ثلث رہ گیا ایک تہائی. اب اس وہ ایک تہائی اور تو کوئی ذوی الفروض میں سے ہے نہیں عصبہ نسبی میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر کس کو ملتا ہے ولا کس کو ملتی ہے ولا عصبہ سببی اور عصبہ سببی کون ہے یہاں پر وہ بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی تو ان کو ولا ملے گی اور ولا ان کی ملکیت کے بقدر ملے گی یعنی جتنے کی یہ مالک بنی تھی جتنے حصے کی. تو انہوں نے والد کو کتنے میں خریدا پچاس ایک کے تیس دینار دوسری کے بیس دینار تو لہذا گویا جو ایک ثلث بچ گیا اس کے پانچ حصے کر لیں گے کتنے حصے پانچ میں سے تین حصے تیس دینار والی کو یعنی بڑی بیٹی کو دے دیں گے اور دو حصے وہ بیس دینار والی یعنی چھوٹی بیٹی کو دے دیں گے بھائی اور درمیان والی کو اس ولا میں سے کچھ نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی تو اب مسئلہ بنے گا پینتالیس سے کس طرح بنے گا یہ آپ آگے جا کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ قریب ہی ہم پہنچ چکے ہیں کہ کس طرح حصے پھر پورا پورا حساب کس طرح ہوگا. تو پینتالیس سے مسئلہ بنے گا یعنی کل مال جو اس نے چھوڑا اور جس کو تقسیم کرنا ہے وارثوں میں اس کے پینتالیس حصے کر لیے پینتالیس میں سے اب دو ثلث کتنا بنے گا پینتالیس کے تین حصے کریں ذرا ایک حصہ کتنا پندرہ تو ایک حصہ پندرہ ہوا تو دو ثلث کتنے ہو گئے تیس تیس ان تین بہنوں کو ملیں گے اور وہ دس دس آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی. تو بڑی بیٹی کو بھی 10, درمیانی کو بھی 10 اور چھوٹی کو بھی 10, باقی کتنے رہ گئے 15. 15 اب بطور ولا کے ملیں گے وہ صرف بڑی اور سب سے چھوٹی کو, اس کے 5 حصے کرنے ہیں بھائی. تو 15 کے 5 حصے کریں تو ایک حصے میں کتنے آتے ہیں؟ 3 آتے ہیں. تو چھوٹی کو 2 دے دیں بھائی, 5, یہ ایک حصہ خمس کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ خمس. تو 2 خمس چھوٹی کو دے دیں گے, 2 خمس کتنے ہوئے؟ 6, اور 3 خمس بڑی والی کو دے دیں گے, یہ کتنے ہو گئے؟ 9. معلوم ہوا بڑی کو کل کتنا مل گیا؟ 10 پہلے ملا تھا اور 9 یہ مل گیا, 19, اور سب سے چھوٹی کو 10 پہلے ملے تھے اور 6 یہ, تو یہ 16 مل جائیں گے, اور جو درمیان والی ہے اسے 10 ہی ملیں گے. اس طرح تقسیم ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَثُلُثَانِ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا بِالْفَرْضِ, تو 2 ثلث جو ہیں ان تینوں بہنوں کے بیچ میں أثْلَاثًا 3 حصے ہو کر تقسیم ہوں گے, بِالْفَرْضِ فرض کی وجہ سے بھائی. وَالْبَاقِ بَيْنَ مُشْتَرِيَتَيِ الْأَبِ أَخْمَاسًا, اور باقی کس کے درمیان؟ مشتریتین ابھی, اصل میں کیا تھا؟ مشتریتین, جو 2 خریدنے والی ہیں, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو باپ کو جو 2 خریدنے والی ہیں ان کے درمیان باقی ہوگا اخماسا, کتنے؟ 5 حصے ہو کر بالولاء, ولاء کی وجہ سے. ثلاثت اخماس ہی للکبرا, 3 خمس جو ہیں وہ کس کو ملیں گے؟ جو سب سے بڑی ہے. وخمساہ, یہ نون اضافت سے گر گیا, خمسانی تھا, خمساہ, اور اس کے باقی کے 2 خمس جو ہیں وہ لصغرا, کس کے لیے ہوں گے؟ سب سے چھوٹی جو ہے. وتصح من 45, اور مسئلہ صحیح ہو جائے گا 45 سے بھائی, پورا پورا تقسیم ہو جائے گا مال. آگے دیکھیے بھائی, باب الحج, حج کا معنی ہے روکنا بھائی, روکنا اور منع کرنا. حج بن, ہا پر فتحہ ہے اور جیم ساکن ہے, حج بن, اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے, حجب یا حجوب حج بن, کسی دوسرے کو روکنا, منع کرنا, باز رکھنا. تو لغوی معنی کیا ہوا؟ روکنا اور منع کرنا. اور اصطلاحی معنی یعنی علم میراث میں حج اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے حصے میں کمی کر دے یا اسے اس کے حصے سے پورے طور پر محروم کر دے تو اسے حجب کہتے ہیں بھائی, حجبن, کہ ایک شخص کیا کرے, دوسرے کے حصے میں کمی کر دے یا اسے پورے طور پر اس کے حصے سے محروم کر دے تو اسے حجبن کہتے ہیں بھائی, حجب بھائی. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ خاوند جو ہے اس کو نصف ملتا ہے, لیکن اگر میت کی اولاد ہوئی یعنی بیوی کی اولاد ہوئی تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا. دیکھو خاوند کے حصے میں کمی آ گئی, یہ ہے حجب, حجب. اور اسی طرح بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو وراثت سے پورے طور پر محروم کر دیتا ہے, اسے بھی حجب کہتے ہیں. مثلا آپ نے پڑھا ہے کہ بیٹا موجود ہو, بیٹا موجود ہو تو وہ پوتے کو بالکل محروم کر دے گا, پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو دیکھو یہاں پر بھی ایک شخص دوسرے شخص کو وراثت سے پورے طور پر محروم کر رہا ہے, اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں, حج. تو گویا حج جو ہے وہ 2 قسم پر ہو گیا, ایک حجب نقصان اور ایک حجب حرمان. حجب نقصان یعنی دوسرے کے حصے میں کمی کر دی, اور حجب حرمان کے دوسرے کو اس کے حصے سے پورے طور پر محروم کر دیا, اسے کچھ بھی نہ ملا. تو حج کتنی قسم کا ہوا؟ 2 قسم کا, ایک حجب نقصان اور ایک حجب حرمان. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص رکاوٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجب, ہا الحاجب، اور جس کے حصے میں کمی کی یا جس کو محروم کر دیا اس کو کہتے ہیں محجوب بھائی. تو رکاوٹ بننے والا ہے حاجب، اور جس کے لیے رکاوٹ بنا وہ ہے محجوب بھائی، محجوب. اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ حج کسے کہتے ہیں کہ ایک وارث دوسرے وارث کے حصے میں کمی کر دے اور اسے پورے طور پر محروم کر دے، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک حجب نقصان ہے اور ایک حجب حرمان. جیسے اولاد کی موجودگی میں خاوند کو نصف کے بجائے کتنے ملے گا؟ ربو ملے گا، تو یہ بھی محجوب ہوا. اور اسی طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ بھی محجوب ہوا. دونوں کیا ہیں؟ محجوب. لیکن یاد رکھنا محجوب کا لفظ جب بولا جائے تو وہ حجب نقصان کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ہاں جہاں حجب حرمان آ رہا ہو تو وہاں محجوب کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے پوتے کو کچھ نہیں ملا تو ہم کہیں گے پوتا محجوب ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوتے کو کچھ نہیں ملا تو ہم کہیں گے پوتا محجوب ہے. خاوند کے حصے میں کمی آئی تو خاوند کو محجوب نہیں کہیں گے. گویا یوں سمجھیں محجوب کا لفظ محروم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں حجب حرمان ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حجب نقصان کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد ایک ہے محجوب اور ایک ہے محروم بھائی، دونوں میں فرق ہے. آپ نے کتاب کے شروع میں پڑھا تھا محروم کے بارے میں، آپ نے موانع ارث پڑھے تھے بھائی، کہ چار چیزیں جو ہیں وارث ہونے سے مانع ہیں. نمبر ایک غلامی، اگر مثلا بیٹا غلام ہے تو یہ وارث نہیں بنے گا، اسے مال نہیں ملے گا. اسی طرح دوسرا مانع جو تھا وہ قتل مورث تھا، مثلا اسی وارث نے کیا کیا ہے، اپنے مورث کو قتل کیا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے کچھ نہیں ملے گا. اور اسی طرح ایک سبب تھا اختلاف دین بھائی، باپ تو مسلمان ہوا لیکن بیٹا مسلمان نہیں ہوا، تو دیکھو دونوں کا دین مختلف ہے، تو اختلاف دین بھی مانع بنے گا اور بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا. اور ایک چوتھا مانع بھی پڑا تھا اور وہ تھا اختلاف دار بھائی، کہ دونوں کے دار الگ الگ ہوں، لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ یہ صرف غیر مسلموں کے حق میں تو مانع بنے گا، مسلمان کے حق میں یہ مانع نہیں. تو گویا مسلمان کے حق میں مانع صرف تین چیزیں ہو گئیں، ایک رقیت غلام ہونا، نمبر دو قتل مورث، اور نمبر تین اختلاف دین بھائی. اور جس میں مانع پایا جائے اس کو وراثت نہیں ملتی، اور یاد رکھیے اسے محروم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محروم کہتے ہیں. تو ایک یہ آج آپ نے پڑھا کہ کچھ وارث وہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے لیے مانع بن جاتا ہے اور اسے بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن اسے محجوب کہتے ہیں. تو ایک ہے محروم ایک ہے محجوب بھائی، فرق سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ایک ہے محروم اور ایک ہے محجوب. محروم کو بھی کچھ نہیں ملتا اور محجوب کو بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ کہ محروم کے اندر جو مانع ہے، وہ جو سبب ہے، وہ اس کی اپنی ذات میں ہے. محجوب جو ہے اسے بھی وراثت نہیں مل رہی، لیکن وہاں پر خرابی اس کی ذات میں نہیں ہے، کوئی سبب اس کی ذات میں نہیں ہے بھائی. محروم کی اپنی ذات میں خرابی ہے، اپنی ذات میں وہ سبب پایا جا رہا ہے جو وارث بننے سے روک رہا ہے. مثلا غلامی، غلام وارث نہیں بنتا، تو یہ اس کی اپنی ذات میں خرابی ہے، اس کی اپنی ذات میں خرابی ہے کہ اس کے اندر غلامی والا سبب پایا جا رہا ہے، اس لیے وہ وارث نہیں بنے گا. اسی طرح قتل مورث، دیکھو یہ سبب اس قاتل کی اپنی ذات میں پایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اپنے مورث کو قتل کیا ہے. اسی طرح اختلاف دین ہے بھائی، تو یہاں پر بھی سبب وارث کی اپنی ذات میں پایا جا رہا ہے کہ اس کا دین اپنے مورث سے الگ ہے، اس لیے وہ وارث نہیں بنے گا.
تو محروم کو بھی مال نہیں ملتا، محجوب کو بھی مال نہیں ملتا، لیکن محروم کے اندر جو سبب ہوتا ہے، جو سبب مانع ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے، جبکہ محجوب کے اندر اس کی اپنی ذات میں کوئی خرابی اور کوئی ایسا سبب نہیں ہوتا. مثلا دیکھو، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، اب پوتے کی اپنی ذات میں کوئی سبب اور خرابی نہیں ہے. اسی طرح باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کچھ نہیں ملے گا، دیکھو اب دادا کی اپنی ذات میں کوئی خرابی اور کوئی سبب موجود نہیں ہے. تو محروم کے اندر خرابی اس کی اپنی ذات میں، سبب اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے، اور محجوب کے اندر اس کی اپنی ذات میں کوئی سبب نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ جو مانع جس میں پایا جائے اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا محروم، اور یہ جو جس کے لیے کوئی دوسرا مانع بن گیا اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا محجوب. بھائی محجوب، تو بہرحال محروم کا لفظ محجوب کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں محروم وہ ہے جو پہلے بیان ہو گیا، بھائی جس کی ذات میں کوئی سبب موجود ہے. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر، باب الحج، بھی حجب کا باب. الحجب علی نوعین، حجب جو ہے وہ دو قسم پر ہے. حجب نقصان، ایک حجب نقصان ہے، وہ ہوا حجب عن سہم الی سہم، اور وہ محجوب ہونا ہے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف، یعنی زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف. اولاد کے بغیر خاوند کو مل رہا تھا نصف، اور اولاد کی وجہ سے ربع، تو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یعنی کم حصے کی طرف محجوب ہونا. وَذَلِكَ لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، اور یہ پانچ افراد کے لیے ہوگا. نفر میں نے بتلایا تھا 3 سے 10 تک آدمیوں کی جو جماعت ہو اس کو نفر کہتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ عدد آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ فرد کے معنی میں ہوتا ہے. تو لِخَمْسَةِ نَفَرٍ اَي لِخَمْسَةِ أَفْرَادٍ، تو یہ پانچ افراد ہیں بھائی، پانچ افراد ہیں جن میں حجب نقصان آئے گا. للزوجین، میاں بیوی ہیں، والام اور ماں ہے، وبنت لابن اور پوتی ہے، والاخت لابن اور علاتی بہن ہے. میاں بیوی جو ہیں ان میں بھی حجب نقصان آئے گا بھائی. آپ نے پڑھا ہے اولاد نہ ہو تو خاون کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. اور اولاد ہو، بیوی جس کا انتقال ہوا ہے اگر اس کی اولاد ہو تو پھر خاوند کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا. اسی طرح بیوی جو ہے اس کے حصے میں بھی کمی آتی ہے. بیوی کو اگر مرنے والے خاوند کی کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو ملے گا ربع، اور اگر خاوند کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا؟ ثمن. تو دیکھا حصے میں کمی آ گئی. والام، اور اسی طرح ماں ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ماں کو ثلث ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور کوئی دو بھائی بہن بھی کسی جہت سے نہ ہو، لیکن اگر مرنے والے کی اولاد ہوئی تو اس کی ماں جو ہے اس کو ثلث کے بجائے سدس ملے گا، یا اسی طرح اس کے کوئی سے دو بھائی بہن کسی بھی جہت سے آ گئے، چاہے حقیقی ہیں چاہے علاتی ہیں چاہے اخیافی ہیں، تو یہ دو بھائی بہن بھی کیا کریں گے؟ ماں کا حصہ ثلث سے کم کر کے سدس کر دیں گے بھائی. اسی طرح بنت لبن ہے، پوتی ہے، آپ نے پڑھا ہے پوتی اگر اکیلی ہو تو اسے نصف ملتا ہے، لیکن اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی بھی جمع ہو گئی میت کی تو پھر نصف بیٹی کو ملے گا اور پوتی کو سدس ملے گا، تک ملا تل لسلسین. تو دیکھو پوتی کے حصے میں کمی آ گئی. اسی طرح والاخت لابن بھائی، علاتی بہن، آپ نے پڑھا ہے علاتی بہن اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ حقیقی بہن آ گئی تو اس حقیقی بہن کو نصف ملے گا اور علاتی بہن کو سدس ملے گا، تک ملا تل لسلسین. تو دیکھو ان سب کے حصوں میں کمی آ رہی ہے. تو یہ پانچ افراد ہیں جن میں حجب نقصان آئے گا. کہتے ہیں وقد مر بیانہ، اور تحقیق اس کا بیان گزر گیا. وحجب حرمان، اور دوسری قسم ہے حجب حرمان. والورثۃ فیہ فریقان، اور وارث جو ہیں فیہ اس حجب حرمان میں، یعنی حجب حرمان کے سلسلے میں جو وارث ہیں فریقان، وہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں بھائی، دو قسم کے گروہ بھائی. کچھ افراد ایسے ہیں جن میں حجب حرمان کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، ان کے حصوں میں کمی بیشی بے شک آ جائے مختلف احوال میں، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ ملے اور وہ محروم ہو جائیں. اور ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو بعض احوال میں تو ان کو مال ملتا ہے اور بعض اوقات وہ محجوب یعنی محروم ہو جاتے ہیں، پورے طور پر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حجب حرمان کے سلسلے میں وارث کتنی قسم کے ہو گئے؟ دو قسم کے. کچھ وہ وارث ہیں جہاں کبھی بھی حجب حرمان نہیں آئے گا، اور کچھ وارث ہیں جہاں پر حجب حرمان آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والورثۃ فیہ فریقان، اور وارث جو ہیں حجب حرمان کے سلسلے میں دو گروہ ہیں. فریق لا یحجبون بحال البتہ، ایک وہ فریق ہے جو محجوب نہیں ہوتا کسی بھی حال میں، البتہ قطعی طور پر. وہم ستتن، اور وہ چھ افراد ہیں، الابن والابو بیٹا اور باپ، والزوج اور خاون، والبنت اور بیٹی، والام اور ماں، والزوجۃ اور بیوی. یہ چھ افراد ہیں جہاں حجب حرمان کبھی بھی نہیں آئے گا. بھائی کون کون؟ ہاں آسانی سے یوں یاد کر لیں، یوں یاد کر لیں، ابوان بھائی ماں باپ، اور ابنانی بیٹا بیٹی، اور زوجانی میاں بیوی. تغلیب پر عمل کرتے ہوئے نا بعض اوقات دو افراد ہوتے ہیں، ایک ہی کے نام کو غلبہ دے کر دونوں پر بول دیا جاتا ہے، جیسے ماں باپ تو کیا کہہ دیا؟ ابوان، حالانکہ ایک اب ہے اور ایک ام ہے، اور ابوان کا معنی تو دو باپ، لیکن ماں کو بھی کیا کہہ دیا؟ باپ ہی کہہ دیا، غلبہ دیتے ہوئے اس پر بھی اب ہی کے لفظ کا گویا اطلاق کر دیا، اور تسنیہ کیا بنا لی؟ ابوان. تو ابوان کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ماں. اسی طرح یہاں بیٹا ہے اور بیٹی ہے، تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیں؟ ابنانی. اور میاں بیوی ہیں تو ان کے لیے زوجانی. تو یہ چھ ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. وہ فریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور ایک فریق وہ ہے جو وارث ہوتے ہیں ایک حال میں، ویحجبون بحال، اور محجوب ہوتے ہیں دوسرے حال میں، یعنی کبھی تو ان کو مال ملتا ہے اور بعض احوال میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ محجوب ہو جاتے ہیں. وہذا مبنی علی اصلین، اور اس کی بنیاد دو ضابطوں پر ہے. یہ جو حجب حرمان ہے یاد رکھیے، اس کی بنیاد دو ضابطوں پر ہے. خود بیان کر رہے ہیں، سمجھ لیں اس کو بھائی. حجب حرمان کی بنیاد دو ضابطوں پر ہے. ایک تو ضابطہ یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. واسطہ کے ہوتے ہوئے، جیسے دیکھو بیٹا اور پوتا، بیٹا واسطہ ہے اور پوتا ذل واسطہ، واسطے والا ہے، واسطے کے ذریعے اس کا میت سے رشتہ جڑ رہا ہے. تو واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ وہ واسطہ پورے مال کا وارث ہونے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، بشرطے کہ اس میں پورے مال کا وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو، بشرطے کہ اس میں پورے مال کا وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی ایسی حالت بنتی ہو جس میں وہ پورا مال بھی لے جائے. اگر ایسی کوئی صورت نہیں تو پھر وہ واسطہ مانع نہیں بنے گا. بھائی ضابطہ کیا ہوا؟ پہلا ضابطہ حجب حرمان کی بنیاد کتنے ضابطوں پر؟ دو ضابطے. پہلا ضابطہ یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوگا، بشرطے کہ اس واسطہ میں پورے مال کا وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو. اور دوسرا الاقرب فالاقرب، بھائی دوسرا ضابطہ یہ کہ الاقرب فالاقرب، کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم ہوتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہوتا ہے، ماں کے ہوتے ہوئے نانی محروم ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا کیا ہوتا ہے؟ محروم. تو کتنے ضابطوں پر بنیاد ہے حجب حرمان کی؟ دو. پہلا کیا ضابطہ؟ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم, بشرطے کے واسطہ میں پورے مال کے وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہو. اور دوسرا یہ الاقرب فل اقرب, کے قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم ہوتا ہے. بھائی جی دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وہادہ مبنیون علی اصلینی, کہ یہ حجب حرمان جو ہے اس کی بنیاد دو ضابطوں پر ہے. احدہما, ان میں سے ایک ضابطہ, احدہما ہوا ان کل من یدلی الی المیت بشخص لا یرث مع وجود ذالک الشخص, کہ ہر وہ شخص من یدلی الی المیت, ادلا یدلی باب افعال ہے, اس کا معنی ہے نسبت ہونا, منصوب ہونا. ان ضابطوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کل من یدلی الی المیت بشخص, کہ ہر وہ شخص جس کی نسبت ہو رہی ہو میت کی طرف کسی شخص کے ذریعے, توجہ ہے, ہر وہ شخص یعنی یوں کہ ہر وہ وارث جس کی نسبت ہو رہی ہو میت کی طرف کسی دوسرے شخص کے ذریعے, یعنی کوئی بیچ میں واسطہ بن رہا ہو. تو وہ جو ذل واسطہ ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے, دیکھو پھر دیکھو ترجمہ, وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُدْلِي إِلَى الْمَيِّتِ, ہر وہ شخص یعنی ہر وہ ذل واسطہ جس کی نسبت ہو رہی ہے میت کی طرف بھی شخص کسی دوسرے شخص یعنی کسی واسطے کے ذریعے, تو یہ جو ذل واسطہ ہے لا یرثو, یہ وارث نہیں بنے گا, مع وجود ذالک الشخص, اس شخص کے پائے جاتے ہوئے یعنی واسطے کے پائے جاتے ہوئے ذل واسطہ وارث نہیں بنے گا, سوا اولاد الامی, سوائے اولاد ام کے یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے, ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ وارث بنیں گے تو وہ اس ضابطے سے مستثنا ہے. جہاں بھی واسطہ آئے گا وہ ذل واسطہ کو محروم کر دے گا, سوائے کس کے؟ اخیافی بھائی بہنوں کے یعنی اولاد ام کے, کہ وہ اس ضابطے سے مستثنا ہے, وہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی وارث بنیں گے کیونکہ ماں جمیع ترکہ کی مستحق نہیں بنتی کسی بھی صورت میں. ماں کے تین احوال آپ نے پڑھے, ایک صورت کیا تھی؟ ثلث کل. دوسری صورت کیا تھی؟ سدس. اور تیسری کیا تھی؟ ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین. تو ماں کے احوال میں کوئی ایسی صورت نہیں کہ ماں سارے مال کی مستحق بن جائے, ایک تو یہ وجہ, نیز اس لیے کیونکہ سبب بھی متحد نہیں ہے, دونوں کے وارث ہونے کا سبب الگ ہے. ماں کیوں وارث بن رہی ہے؟ ماں ہونے کی وجہ سے. اور جو بھائی بہن ہیں وہ بھائی بہن ہونے کی نسبت سے وارث بن رہے ہیں, اس کی وجہ سے وارث بن رہے ہیں. تو یوں کہیں ماں وارث بن رہی ہے امیت کی وجہ سے بھائی, اور بھائی بہن وارث بن رہے ہیں اخوت کی وجہ سے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ماں وارث بن رہی ہے امیت کی وجہ سے اور بھائی بہن وارث بن رہے ہیں اخوت کی وجہ سے. اور آپ نے پڑھا تھا جدہ کے احوال جب آپ نے پڑھے تھے تو وہاں یہ تفصیل بیان ہوئی تھی کہ اتحاد سبب بھی مانع ارث ہے بھائی. جیسے اوپر جتنی بھی ہیں نانیاں دادیاں یہ سب مائیں ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ مائیں ہیں. ہاں کوئی قریب والی ہے کوئی بعید والی ہے, تو جب قریب والی موجود ہو تو بعید والی کو کچھ نہیں ملے گا. مثلا ماں بھی زندہ اور دادی بھی زندہ. اب دیکھو دادی کے لیے تو ماں واسطہ نہیں بن رہی, دادی کے لیے تو باپ واسطہ بن رہا ہے, لیکن دادی ہے تو ماں اور دور والی ہے, لہذا جب میت کی حقیقی ماں زندہ ہو تو دادی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور یہ کس وجہ سے؟ اتحاد سبب, کیونکہ ماں بھی ماں ہونے کی وجہ سے وارث, دادی بھی ماں ہونے کی وجہ سے وارث. تو جب ماں ہونے کی وجہ سے دونوں وارث بن رہے ہیں تو یہ ماں ہونا کس کے اندر زیادہ قوی؟ جو حقیقی ماں جو قریب والی ہے تو اس میں امیت قوی ہے, لہذا وہ وارث بنے گی اور دادی وارث نہیں بنے گی. تو کہتے ہیں سوا اولاد الامی سوائے اولاد ام کے یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے فانہم یرثون معها وہ وارث بنیں گے ماں کے ساتھ وہ ماں کے ساتھ وارث بنیں گے لنعدام استحقاقها جميع ترکتی اس وجہ سے کہ ماں کا پورے ترکے کا مستحق ہونا معدوم ہے ماں پورے ترکے کی مستحق نہیں بنتی کسی بھی صورت میں والثانی اور دوسرا ضابطہ یہ ہے الاقرب فالاقرب کہ قریب والا درجہ بدرجہ یعنی قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم کما ذکرنا فی العصباتی جیسے ہم نے کس میں ذکر کر دیا عصبات کے بیان میں والمحروم لا يحجب عندنا اب یہ ایک الگ بات ذکر کر رہے ہیں بھائی قیمتی بات اور وہ یہ کہ جو محروم ہوتا ہے جس کی ذات میں مانع موجود ہے یعنی وہ غلام ہے بیٹا یا وہ قاتل ہے مورث کا یا اس کا دین الگ ہے تو یہ جو محروم ہے یہ ہمارے نزدیک حاجب نہیں بنتا نہ یہ حجب نقصان کر سکتا ہے اور نہ یہ حجب حرمان توجہ ہے حجب محجوب کی بات نہیں کر رہا محروم کی بات کر رہا ہوں جس جو کیا ہے جس کی ذات میں کوئی خرابی ہے جس کی ذات میں کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن رہا مثلا بیٹا ہے وہ غلام ہے یا بیٹا کیا ہے اسی نے مورث کو قتل کیا یا وہ بیٹا اس کا دین الگ تو یہ اس کی ذات میں خرابی ہے اب بیٹا وارث نہیں بنے گا اور اس کو محروم کہیں گے یہ جو محروم ہے کیا یہ حاجب دوسروں کے لیے بن سکتا ہے یا نہیں تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو محروم ہے وہ حاجب نہیں بن سکتا نہ وہ حجب نقصان کر سکتا ہے اور نہ حجب حرمان جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محروم جو ہے وہ حجب حرمان تو نہیں کر سکتا حجب نقصان کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے نزدیک جو محروم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو محروم ہے وہ حجب حرمان تو نہیں کر سکتا کسی کو پورے طور پر محروم تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کے حصے میں کمی کر سکتا ہے اب مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا بیٹا بھی زندہ اور پوتا بھی زندہ اب یہ جو مرنے والا تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا پوتا بھی مسلمان ہو گیا تھا لیکن بیٹا مسلمان نہیں بیٹا مسلمان تو ہمارے نزدیک یہ جو بیٹا ہے یہ ہے محروم اور جو محروم ہے وہ کل عدم ہے اس کو شمار ہی نہیں کرنا یوں سمجھو بیٹا ہے ہی نہیں جب بیٹا ہے ہی نہیں تو پوتے کو مال ملے گا وہ عصبہ بنے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر آ جائے تو وہ پوتے کو پورے طور پر محروم کر دیتا ہے تو لہٰذا یہاں بیٹا چونکہ کافر ہے لہٰذا وہ حجب حرمان نہیں کر سکتا محروم خود محروم ہے اور حجب حرمان یہ نہیں کر سکتا پوتے کو پورا مال ملے گا وہ عصبہ بنے گا لیکن اگر ایسی صورت ہوئی کہ بیٹا جو ہے وہ حجب نقصان کر سکتا ہو تو پھر وہ کرے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق مثلا دیکھو ایک شخص کا انتقال ہوا ایک شخص کا ہاں یوں کہیں بیوی کا انتقال ہوا بیوی کا اور اس کا خاوند بھی زندہ اور اس کے دو اخیافی بھائی بہن بھی زندہ توجہ ہے کیا صورت جی خاوند بھی زندہ اور اخیا اور اس عورت کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے لیکن وہ کافر ہے یا وہ غلام ہے یا اسی نے اس کو قتل کیا ہے یعنی وہ محروم ہے وہ کیا ہے اب یہ محروم ہمارے نزدیک کل عدم شمار ہی نہیں تو خاوند کو کتنا ملے گا ہمارے نزدیک اولاد ہے ہی نہیں تو خاوند کو کتنا ملتا ہے نصف اور اخیافی بھائی بہن دو یا دو سے زیادہ ہوں تو کتنا ملتا ہے ثلث ملتا ہے تو ان کو ثلث ملے گا صورت سمجھ میں آ گئی اور جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حجب نقصان کر سکتا ہے، البتہ حجب حرمان نہیں کر سکتا، اور بیٹے کے ہوتے ہوئے خاوند کو کتنا ملتا ہے؟ ربع، تو بیٹا کمی کرے گا، خود تو محروم ہے لیکن خاوند کے حصے میں کمی کر دے گا، اس کو نصف نہیں ملے گا، کتنا ملے گا؟ ربع. کن کے نزدیک؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. اور آپ نے پڑھا تھا کہ اگر میت کی اولاد زندہ ہو تو اخیاقی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، پڑھا تھا یا نہیں؟ میت کی اولاد زندہ ہو تو اخیاقی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اب یہاں بیٹا اگر اخیاقی بھائی بہنوں کے لیے رکاوٹ بنے تو کون سا حجب کرے گا؟ جی حجب حرمان کرے گا، اور حجب حرمان تو وہ نہیں کر سکتا، تو لہذا وہ اخیاقی بھائی بہنوں کو اسی طرح ثلث ملے گا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس عورت کا خاوند بھی زندہ اور دو اخیاقی بھائی بہن بھی زندہ، اور بیٹا جو ہے وہ محروم ہے، اس کی ذات میں کوئی مانع موجود ہے، تو یہ بیٹا ہمارے نزدیک نہ حجب نقصان کر سکتا ہے اور نہ حجب حرمان. جب یہ حجب نقصان نہیں کر سکتا تو خاوند کو نصف ہی ملے گا، کمی نہیں ہوگی، اور یہ حجب حرمان بھی نہیں کر سکتا تو اخیافی بھائی بہنوں کو بھی مال ملے گا، ان کو محروم نہیں کرے گا. جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجب نقصان یہ کرے گا، لہذا خاوند کا حصہ نصف سے کم کر کے کتنا کر دے گا؟ ربع کر دے گا، لیکن حجب حرمان یہ نہیں کرے گا، لہذا اخیافی بھائی بہنوں کو ثلث ہی ملے گا، وہ محروم نہیں ہوں گے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، والمحروم لا يحجب عندنا، محروم جو ہے وہ حاجب نہیں بنتا ہمارے نزدیک. وعند ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ يحجب حجبا نقصان، کہ وہ حاجب بنے گا حجب نقصان کے ساتھ. کل کافر والقاتل والرقیق، جیسے کہ کافر ہے اور قاتل ہے اور غلام ہے، یہ تینوں معنی بیان کر دیا جو مسلمان کے حق میں ہیں. والمحجوب يحجب بالاتفاق، اور جو محجوب ہوتا ہے وہ حاجب بنتا ہے، محروم تو حاجب نہیں بنتا لیکن محجوب حاجب بنتا ہے بالاتفاق، وہ حجب نقصان بھی کرے گا حجب حرمان بھی کرے گا. مثلا باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، توجہ ہے، باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، تو وہ دیکھو محجوب ہو رہے ہیں باپ کی وجہ سے، لیکن ماں کے حصے میں وہ پھر بھی کمی کر دیں گے اور ثلث کے بجائے اس کو ماں کو ثلث ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حجب نقصان، اور حجب حرمان بھی کریں گے. اچھا بھائی، باب الحج چل رہا ہے، آپ نے پڑھا کہ حج دو قسم پر ہے، ایک حجب نقصان اور ایک حجب حرمان، لیکن جب محجوب کا لفظ بولا جائے تو وہ حجب نقصان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حجب حرمان. حصے میں اگر کمی آ جائے، خاوند کا اولاد ہو تو خاوند کے حصہ نصف سے کم ہو کر کتنا ہو جاتا ہے؟ ربع ہو جاتا ہے، لیکن خاوند کو محجوب نہیں کہیں گے. ہاں، پوتے کو بیٹے کی موجودگی میں کچھ نہیں ملا تو پوتے کو محجوب کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حجب حرمان کے لیے محجوب کا لفظ استعمال ہوگا اور حجب نقصان کے لیے استعمال نہیں ہوگا بھائی. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حجب حرمان کی بنیاد دو ضابطوں پر ہے، ایک تو یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذو الواسطہ جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، بشرطے کہ واسطے میں پورا مال لینے کی، پورے مال کا وارث ہونے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ مانع بھی نہیں بنے گا، مانع بھی نہیں بنے گا بھائی. اور دوسرا ضابطہ تھا الاقرب فالاقرب بھائی. پھر اس کے بعد یہ بات بیان ہوئی کہ محروم جو ہے وہ ہمارے نزدیک حاجب نہیں بن سکتا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حجب حرمان تو نہیں کر سکتا، البتہ حجب نقصان کرے گا، نقصان کرے گا. والمحجوب یحجب، یہی سے تھا، والمحجوب یحجب بالاتفاق، اور جو محجوب ہے وہ حاجب بنے گا بالاتفاق بھائی، وہ حاجب بنے گا. محجوب یعنی جو کسی اور وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، خود اس کی اپنی ذات میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں، تو یہ جو محجوب ہے یہ دونوں طرح کا حجب کر سکتا ہے، حجب نقصان بھی کر سکتا ہے اور حجب حجب. تو ہمارے نزدیک محروم وہ نہ حجب نقصان کر سکتا ہے اور نہ حجب حرمان، لیکن جو محجوب ہے وہ حجب نقصان بھی کر سکتا ہے اور حجب حرمان بھی کر سکتا ہے. مثلا اخیافی بھائی بہن باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے ہیں، یعنی محجوب ہوتے ہیں، اخیافی بھائی بہن باپ کے ہوتے ہوئے محجوب ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود وہ ماں کے حصے میں کمی کریں گے اور اسے ثلث سے کم کر کے سدس کر دیں گے. بھائی ثلث سے کم کر کے سدس کر دیں گے. اب دیکھو ایک شخص کا انتقال ہوا، باپ بھی موجود، ماں بھی موجود اور دو اخیافی بھائی بہن بھی موجود. اب یہ اخیافی بھائی بہن تو باپ کی وجہ سے محجوب ہو گئے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ ماں کے حصے کو کم کر دیں گے ثلث سے سدس کی طرح. ماں کو اب سلوس نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ سدس. تو دیکھا انہوں نے حجب نقصان کیا، کس نے کیا؟ محجوب نے. کون سے محجوب؟ جو حجب حرمان کے ساتھ محجوب ہیں، حجب جن کو خود کچھ بھی نہیں مل رہا لیکن پھر بھی وہ حاجب بن رہے ہیں. تو یہاں کیا کیا؟ ماں کے حصے میں کمی کی، حجب نقصان کیا. محجوب نے کیا کیا؟ حجب نقصان. حجب حرمان بھی وہ کریں گے. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا باپ بھی زندہ، دادی بھی زندہ اور پرنانی بھی زندہ. کون کون؟ باپ، دادی اور پرنانی. تو دادی اور میت میں کتنے واسطے؟ ایک باپ کا. اور پرنانی اور میت میں کتنے واسطے؟ دو واسطے. تو یہ جو دادی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ واسطہ یعنی باپ موجود ہے. تو یہ دادی کیا ہوئی؟ محجوب. لیکن اس کے محجوب ہونے کے باوجود پرنانی کے لیے یہ حاجب بنے گی اور اس کو بالکل محروم کر دے گی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے دادی کے احوال میں کہ قریب والی بعید والی کو کیا کر دیتی ہے؟ ساخت کر دیتی ہے، چاہے وہ اسی جانب سے ہو چاہے دوسری جانب سے ہو. ضابطہ ذہن میں آیا؟ تو دیکھا یہاں پر محجوب نے دوسرے کے لیے حاجب حرمان کر دیا. یہ معنی ہے والمحجوب یحجب بالاتفاق، اور محجوب جو ہے وہ حجب کرے گا بالاتفاق. کل اثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا من ای جهة کانا، جیسے کہ دو بھائی بہن یا زیادہ، من ای جهة کانا، جس جہت سے بھی وہ دونوں ہوں. فانهما لا يرثان مع الاب، تو یہ وارث نہیں ہوں گے باپ کے ساتھ، چاہے حقیقی بھائی ہوں، چاہے اللاتی بھائی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، یہ سب باپ کے ساتھ آ جائیں تو ان کو یہ وارث نہیں بنیں گے، یعنی محجوب ہوں گے. ولیکن یحجبان الام من الثلث الى السدس، لیکن یہ حجب کریں گے ماں کے لیے، ماں کے لیے مانع بن جائیں گے، من الثلث الى السدس، ثلث سے سدس کی طرف، یعنی اس کے حصے میں کمی کر دیں گے. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.